السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ توبہ آیت نمبر 101. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین رب العالمین. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. وممن حولکم من الاعراب منافقون، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے ہیں، ماہر ہو گئے ہیں. مرد علی النفاق، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. یعنی پیچھے ہم نے بات کی تھی والسابقون الاولون کی، صحابہ کرام کی، اب یہاں پھر ان منافقین کا ذکر ہے کہ کچھ مدینہ میں رہنے والے منافق ایسے ہو گئے ہیں کہ تم کو ان کے نفاق کی خبر ہو ہی نہیں سکتی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نبوی فراست آپ کو ملی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ ان منافقین کو نہیں پہچان سکتے. وہ اپنا نفاق اس خوبی سے اور ایسے ماہرانہ انداز میں چھپاتے ہیں کہ مسلمان ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. مسلمان تو ان کو مسلمان سمجھتے ہی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول بھی ان کو پہچان نہیں پائے. تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی غیب کا علم نہیں تھا کہ آپ نے منافقین کو پہچان لیا غیب کے علم سے، یہ آپ نے بدگمانی کی نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے ان کو آگاہ کیا تھا. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ کون منافق ہے، اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو اس کی خبر دی تھی. تو اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اتنے مشاق ہو گئے ہیں کہ خود اللہ کے رسول بھی اپنی کمال درجے کی فراست کے باوجود ان کو پہچان نہیں سکتے. تو انہیں کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے آس پاس مدینہ میں جو منافق ہیں وہ بہت زیادہ ماہر ہو گئے ہیں. یہاں پر مرد علی النفاق کا لفظ آیا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. مرد اور تمردا، اس کے معنی ہوتے ہیں نرمی، ملائمت، چکناہٹ اور تجرد. تو عربی زبان میں ایسی شاخ یعنی اس برانچ کو کہتے ہیں جو بغیر پتے کی ہو، یا پھر وہ گھوڑا جو بغیر بال کے ہو، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہو، ان سب کو امرد کہا جاتا ہے. اور شیشے کو بھی اسی سے ملتا جلتا لفظ کہتے ہیں، سرہم مردون مجردن. تو مرد علی النفاق کے معنی ہوں گے کہ گویا انہوں نے اپنے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا، یعنی اتنا انہوں نے اپنے آپ کو چکنا بنا لیا، یا ایسے وہ نرم بن گئے کہ نفاق ان کے اندر جذب ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی ان کا اصرار، ان کی خواہش، ان کا اس پر جمے رہنا، یہ دراصل مرد علی النفاق کہ وہ اسی پر اصرار کر رہے ہیں، اسی پر جمے ہوئے ہیں، اسی کو چاہتے ہیں. تو وہ نفاق میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں، یا نفاق کو وہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کو پہچان ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو، نحن نعلمہم ہم جانتے ہیں ان کو. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت تو اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. اب تو ہمارے پاس کوئی وحی کا ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہاں ہم بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن ہم فتوے نہیں دے سکتے کہ اچھا فلاں منافق فلاں کافر. اب اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیا دینے کا بتا رہے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دو بار سزا دیں گے. اب یہ جو دو بار سزا سے مراد ہے، تو اس سے الگ الگ مفسرین نے اپنی آرا کا اظہار کیا ہے. جو ایک نارمل بات بتائی جاتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ دو دفعہ کا عذاب دنیا میں، مطلب تو اس میں ایک عذاب یہ ہے کہ جس نفاق میں یہ مبتلا ہیں اور جس کو یہ چھپائے ہوئے ہیں وہ نفاق اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا یا ظاہر کر دیا۔ تو جب مسجد نبوی سے ان کو نکل جانے کا حکم دے دیا گیا اور ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تو ایک تو یہ عذاب ہوا ان کو کہ ان کو دنیا میں ہی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ ان کو منافق سمجھتے تھے، تو پہلا عذاب یہ ہوا۔ دوسرا عذاب ان کا یہ ہے کہ جس اسلام کی خاطر، یعنی جس اسلام کو یہ دل سے پسند نہیں کرتے تھے اور اس کی بنا پر انہوں نے نفاق اپنے اندر پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی اسلام کو غلبہ عطا کیا انہی کے سامنے، انہی کی زندگی میں، اور اسلام کو وہ پائیداری اور یہ جو مشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دعوت لے کر اٹھے تھے، دین اسلام کی دعوت، تو وہ دعوت ان کی زندگی میں ہی اتنی کامیاب ہوتی چلی گئی کہ یہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں، یعنی جس کو وہ نہ چاہتے تھے، جس بات کو وہ ناپسند کرتے تھے، وہی دونوں باتیں ان کی زندگی میں ہو گئیں، تو یہ سمجھے کہ دوہرا عذاب ہے۔ اور پھر ثم یردون الی عذاب عظیم، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس بڑے عذاب کی طرف لے جائے گا، لوٹائے گا، پلٹائے گا۔ تو وہ جو بڑا عذاب ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ جو قیامت کے بعد ان کو ملے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ منافقین کا انجام کیا ہے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم کے۔ اور پھر اگر وہاں کے آخرت کے دو عذاب مراد لیے جائیں تو ایک عالم برزخ کا عذاب ان کو ملے گا اور پھر قیامت کے بعد کا عذاب ان کو ملے گا۔ تو بہرحال جس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا وہی ان کی زندگی میں ہوئی، ان کی غداری، ان کی منافقت، ان کا رویہ سب کے سامنے آ گیا، ان کی جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی، الٹی ذلت اور نامرادی ان کو دنیا میں ملی، ایک یہ عذاب ہوا، اور دوسرا اسلام کا پھلنا پھولنا پھیلنا، یعنی اسلام ماشاءاللہ اتنا تیزی سے گرو ہوتا گیا جس کو یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، اپنے ہی آپ حسد کی آگ میں پھر یہ مر گئے۔ تو یہ دونوں ان کو عذاب دنیا میں مل گئے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا، کچھ اور دوسرے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے، بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا، اپنے قصوروں کا، خلط عملاً صالحاً وآخر سیئاً، ملے جلے ہیں۔ خلط کا مطلب ہوتا ہے مکس ہیں، ملے جلے ہیں، خلط ملت ہیں ان کے عمل، صالح عمل بھی ہے اور کچھ تھوڑے بہت ان کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ قصور بھی ان سے ہوئے ہیں۔ اسأل اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے ان قریب ان کا رب ان کے اوپر مہربان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحیم ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر جو مومن تھے یا جن سے غلطی کی بنا پر کچھ قصور سرزد ہو گئے تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر مومن اور منافق کو دراصل بتا دیا گیا ہے ان کا فرق آپس میں دونوں میں، کہ مومن کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور منافق کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ مومن دراصل اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے اور منافق اپنی غلطی پر اڑا رہتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بہانے کرتا رہتا ہے یا کچھ جوازات پیش کرتا ہے۔ تو یہ فرق یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مومن اور منافق کا معاملہ کیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کی بات کی گئی ہے۔ جیسے اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور تفاسیر میں بھی سورۃ توبہ میں ہم دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے غزوہ تبوک کے وقت، ایک تو وہ منافقین تھے جو جانے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کے پاس آ گئے تھے اور پہلے ہی انہوں نے ایکسکیوز کر دیا تھا کہ ہم نہیں آ سکتے۔ دوسرے منافقین میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایکسکیوز کرنا بھی گوارا نہیں کیا اور سوچا کہ واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول کو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کر پیش کر دیں گے، جیسے ابھی یہ لوگ جن لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب مسلمانوں ہی میں سے یہ وہ مخلص مسلمان تھے جو بغیر کسی عذر کے صرف اپنی کاہلی، سستی، تساہل کی بنا پر غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، اور بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنا اعتراف گناہ بھی کر لیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کے عمل خلط ملت ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے، دس لوگوں کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ دس لوگ تھے، جس میں سے سات لوگ یہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس وقت تک کچھ نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، یعنی ہر چیز ہم پر اب ممنوع ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف نہ کر دیں اور ہمیں نہ کھولیں۔ اس میں ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، اور ان کے اور مزید چھ ساتھی تھے۔ تو یہ لوگ صرف اپنی سستی کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکے، کوئی اور ان کے پاس نہ کوئی معقول عذر تھا نہ کچھ اور۔ اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہنے لگے کہ ہم نہ سوئیں گے نہ ہم کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے، بھلے ہی ہمیں اسی حال میں موت کیوں نہ آ جائے۔ تو ابو لبابہ بن عبد المنذر جو تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑے سے ایجڈ بھی تھے، حالانکہ غزوہ بدر میں شریک تھے اور سابق یعنی بہت اچھے مسلمانوں میں سے تھے، یعنی ان کا شمار ایسے ویسے نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کے جو باقی کے چھ ساتھی تھے، ان کا بھی جو ضمیر تھا یا ان کا جو پرانی زندگی تھی وہ بالکل بے داغ تھی، یعنی کوئی ان کے ضمیر پر نہ بوجھ تھا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ نعوذ باللہ پچھلی کوئی جنگوں میں شریک نہ ہوئے ہوں، کیونکہ نو سال کا عرصہ تو ہجرت کے بعد گزر چکا تھا، غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آئی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بدر میں بھی شریک ہونے والے صحابہ تھے، یہ جنگ احد میں بھی شریک تھے اور ان کے اوپر کوئی اور الزام نہیں تھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صرف ایک جہاد میں شریک نہیں ہوئے لوگ، صرف ایک جہاد میں۔ تو اب آپ ذرا غور کریں، یہاں پر اپنے آپ کو ہم کمپیئر کریں کہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جہاد تو دور کی بات ہے، ابھی تو جہاد وغیرہ کا کچھ معاملہ درپیش ہی نہیں ہے، لیکن صرف دین کے لیے اگر کوئی چھوٹا موٹا اچھا کام کرنے کے لیے کسی کو چنا جاتا ہے، کسی کو منتخب کیا جاتا ہے، اب اسی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنی چیزیں، کتنی ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے کہ اچھا دین کی راہ میں ہم نکلے ہیں تو دنیا کے سارے کام ہم کریں، لیکن دین کے کام کو پیچھے چھوڑ دیں، کوئی بھی بہانہ کر دیں گے، اچھا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، یعنی ہمارے سارے بہانے، سارے ایکسکیوزز، سارے جو پیچھے رہنے کے طور طریقے ہیں وہ سب دین کے معاملے میں آئیں گے۔ دنیا کو ہم پیچھے چھوڑنا نہیں چاہتے، دنیا کا تو کوئی کام، ہمارے بچے اسکول سے لیٹ ہو جائیں یہ ہو نہیں سکتا، برابر وقت پر بچے اسکول میں پہنچے، رزلٹ ان کا بہت اچھا آئے، دنیا کے سب کام پرفیکٹ ہوں، آفس ہم کبھی دیر سے نہیں پہنچنا چاہتے ہمارے گھر کے مرد حضرات، تو دنیا کے سارے کام بہت اچھے ہوں، لیکن ہاں دیر ہو تو دین کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے۔ اگر کسی سے ہم نے میٹنگ، کوئی بزنس میٹنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بزنس کے معاملے میں لوگ کتنے کانشیس ہوتے ہیں، بزنس میٹنگز ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے سے چلے جائیں گے، کوئی دعوت ہے تب بھی پہلے سے پہنچ جائیں گے، بھلے ہی وہ وہاں پر کھانا کتنا بھی لیٹ نکلے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دیکھیں نا، کہ مطلب ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر، یعنی ہم کیوں پھر اتنے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ یہ تو وہ لوگ تھے صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، بہترین اور نیک مسلمان تھے، لیکن تھوڑی سی ایک جگہ صرف اپنی سستی اور کاہلی کے بنا پر ان سے دیر ہو گئی غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے، یا وہ شامل نہ ہو سکے۔ کتنا بڑا معاملہ ان کے اوپر درپیش آیا، دیکھیں کہ قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی معاف نہیں کر دیا، بلکہ ان کو کافی اپنی قربانیاں دینی پڑی تب کہیں جا کر ان کو معافی ملی، ایسے ہی نہیں مل گئی معافی۔ آگے ہم پڑھیں گے جو تین لوگ بچتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے ابھی آگے۔ ہم تو چھوٹی سی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ اگر باجماعت نماز سے نماز پڑھنی ہو تو اس میں ہم بھلے ہی ڈیلے کر دیں، معلوم بھی ہے کہ اذان ہو گئی ہے لیکن آرام سے دیر سے نکلتے ہیں۔ خواتین ہم رمضان میں جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو افطار میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے، خوب اچھی طرح سے افطار میں بھی وافر مقدار میں ہمارے یہاں پر خوب انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، پھر کھانا بھی کھائیں گے، بھلے ہی تراویح تھوڑی سی دیر ہو تو دیر ہو، فرض نماز چلی جائے تو کوئی بات نہیں، نفل نمازیں تو مل جائیں گی۔ باجماعت نماز کے لیے ہم تکبیر اولیٰ کی فکر نہیں کرتے، بہت سارے مسلمان ہمارے یہاں کے، لیکن آفس کے لیے ہم 5 منٹ بھی لیٹ نہیں ہو سکتے، ہم کہتے کہ ہم لوگوں کو کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ تو اب ہم یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن آواز لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آؤ خیر کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور صرف ایک اذان کی بات ہی نہیں ہے، دین کے ہر معاملے میں، ہر موقع پر، کہ ابھی تو وقت کی ضرورت ہے، آج ضرورت ہے ہماری اسلام کو، ہمارے دین کو، تو کیا ہم لبیک کہتے ہیں اس طرح سے، یا ہم بہانے بناتے ہیں؟ ہم کو اپنی پوری ضروریات یاد آ جاتی ہیں کہ اچھا میرے بچوں کو فلاں کام، میرا فلاں کام، مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے گھر کے یہ کام کرنے ہیں، وہ کام کرنے ہیں، لیکن اگر کہیں ہم ایکسکیوز دیتے ہیں تو صرف دین کی راہ میں آنے سے ایکسکیوز دیتے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے نا، کتنے ایسے محلے ہیں یقین جانے کہ جہاں پر لوگوں کو دین کا کوئی الف با تا سا بھی نہیں آتا ہے، ان کو سورہ فاتحہ نہیں معلوم، ان کو التحیات نہیں معلوم، نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ نہیں معلوم۔ گمراہی، لا علمی اور جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ ہم پر کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر ان کو بتائیں کہ کیا صحیح بات ہے، کیا غلط ہے، کیا گناہ اور کیا ثواب ہے۔ ہم کو تو اپنے آپ سے فرصت نہیں، اپنے آپ سے فرصت ملے گی، اپنی ذاتی ضروریات سے فرصت ملے گی تو ہم یہ کام کریں گے نا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جن کے ملے جلے عمل تھے، اور ملے جلے عمل سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ گناہ کیے تھے، قصور کیے تھے، صرف یہ لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، بس یہ قصور تھا ان کا، صرف اور صرف یہ قصور۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے ان قریب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ ان لوگوں کا حال دیکھ کر آپ نے فرمایا، واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں انہیں کھول نہیں سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ کئی روز تک یہ لوگ بے آبودانہ اور بے خوف ستون سے بندھے رہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھولا اور ان کو بشارت سنائی کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی توبہ قبول نہیں ہو گئی تھی، بندھے رہے کئی دن تک، بے ہوش ہو کر گر پڑے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کسی صحابی کو بھیجے کہ جاؤ ان کو کھول دو، تو وہ صحابہ، یہ جو صحابہ تھے ابو لبابہ بن عبد المنذر، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے جب تک اللہ کے رسول نہ کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اور اللہ کے رسول گھر تشریف لے جا چکے تھے، جب صبح فجر کی نماز کے لیے آئے اللہ کے رسول، تب آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھر ان کو کھولا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صحابہ کا ایمان، کیسی خالص اور سچی توبہ کی ہوگی انہوں نے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ جن کے عمل ملے جلے ہیں، بہت ہی ایک پیارا واقعہ ہم کو ملتا ہے اس بارے میں کسی تابعی کا، کچھ لوگ ان کو صحابی بھی کہتے ہیں اور کچھ تابعی کہتے ہیں، احنف بن قیس رحمہ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بچپن میں، یعنی اللہ کے رسول سے شاید ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور اگر ملاقات ہوئی تھی تو چھوٹے سے تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی قاری کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور سورہ انبیاء کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس میں ذکر آیا، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو احنف بن قیس یہ سن کر چونک اٹھے، کہنے لگے ذرا قرآن مجید تو لاؤ، دیکھو میرا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، پڑھتے پڑھتے قرآن کی ان کو بہت بہترین بہترین آیتیں ملی، کچھ کا تذکرہ ان کو ان الفاظ میں ملا جیسے ہم پڑھتے ہیں، سورہ زاریات کی آیت ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، کہ وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، آخر شب استغفار کرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، سورہ زاریات میں آتا ہے۔ پھر کچھ اور لوگوں کا ذکر آیا جب انہوں نے قرآن پڑھا تو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، سورہ سجدہ پڑھی انہوں نے، اس میں یہ آیت ان کو ملی۔ پھر کچھ اور لوگوں کا ذکر آیا سورہ آل عمران کا، جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو احنف بن قیس جو تھے یہ اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے میرے اللہ میں تو ان لوگوں میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی کتنے حقیقت پسند تھے نا، کہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو انہوں نے جج کیا ہو۔ چنانچہ مزید اور مطالعہ کیا قرآن کا، تو یوں الفاظ ان کو ملے قرآن میں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دیوانے اور شاعر آدمی کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، سورہ صافات۔ ایسے بدنصیب لوگوں کا مزید ذکر انہوں نے پھر قرآن میں پڑھا کہ جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، سورہ زمر میں، یعنی ان کے شریکوں کا، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. پھر اور ایسے بدقسمت لوگ بھی ملے جن کا ذکر قرآن میں ملا کہ جن سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی، وہ جواب دیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں کیا کرتے تھے اور آخرت کو جھٹلایا کرتے تھے. سورہ مدثر. تو انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ وہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے، لیکن یہ آیت پڑھ کر انہیں اطمینان تھا کہ میں ان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سچے ایمان والے تھے اور اللہ کے نافرمانوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا. تو کہنے لگے میرے اللہ، ایسے لوگوں سے میری پناہ، میں ان لوگوں سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ پھر اپنی خود کی تلاش شروع کر دی قرآن میں کہ میرا تذکرہ کہاں ہے. بالآخر ڈھونڈ نکالا جہاں ان کو ذکر ملا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر نظر کرم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ توبہ کی یہی آیت نمبر 102. پھر کچھ اور لوگوں کا بھی ذکر ان الفاظ میں ان کو ملا کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. تو احنف بن قیس نے یہ آیتیں پڑھی تو کہنے لگے بس بس، میں نے اپنے آپ کو پا لیا، مجھے قرآن میں اپنا ذکر بھی مل گیا. حمد اور تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ جیسے گناہگاروں کو فراموش نہیں فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ ان کو، یعنی احنف بن قیس کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا ذکر ہے، جب آیتیں آتی جائے گی تو ہم خود اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کریں گے کہ اچھا یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے. اگر منافقین کے بارے میں آیتیں ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ میں اللہ نہ کرے یہ باتیں پائی جاتی ہوں. اگر نیک لوگوں کا تذکر آ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو جج کریں کہ اچھا مجھ میں ہیں یہ نہیں یہ باتیں، یہ کوالٹیز، یہ صفات، اور اگر نہیں ہے تو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تو قرآن کو اسی لیے سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم مہربان ہوگا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ آیت سے مراد دراصل، فی الحال تو جس زمن میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، کہ یہ جو صحابہ جن سے قصور ہو گئے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں سے صدقات لے لو. اب یہاں پر توبہ قبول کرنے والوں سے صدقہ قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، خذ کا بھی لفظ یہاں پر آیا ہے. تو اب چونکہ ہو سکتا ہے جو سستی، کاہلی یا مال دولت سے محبت، یہ جہاد میں جانے سے رکاوٹ بنی، تو اس لیے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی ایسے کوئی قصور سرزد ہو جائیں تو بہتر ہے کہ صدقہ کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں مال قربان کر دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی مال کی محبت سے ہم اللہ کے دین کی راہ میں جانے سے رکے رہیں یا آگے بڑھنے سے رکے رہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ اکرام نے پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو، کہ اللہ کے رسول، کہ ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں. یا ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ لوگوں نے خود آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول، جس مال و دولت کی محبت میں یا پھر عیش و آرام کی وجہ سے ہم نہیں گئے جہاد میں شریک نہ ہو سکے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا مال ہم اللہ کی راہ میں دے دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ نہیں، پورا دینے کی ضرورت نہیں، کچھ اپنے لیے رکھو اور تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دے دو، یعنی ایک تہائی مال کا صدقہ کافی ہے اور باقی کا اپنے پاس رکھو. تو چونکہ یہ سچے مومن تھے، اللہ کے رسول کے خیر خواہ تھے، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا بھی کی، کیونکہ خاص اللہ تعالیٰ کا یہاں پر تاکیدی حکم بھی ہے کہ وہ صلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کریے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا اور تسکین کا باعث ہوگی. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر قصور سرزد ہو جائیں تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی پسندیدہ مال یا کوئی پسندیدہ چیز بھی اللہ کی راہ میں دینی چاہیے. یہ دراصل تزکیے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ جو بات یہاں پر بتائی گئی کہ ان سے آپ صدقہ لے لیجئے, خلص کا لفظ آیا ہے, تو اس سے بہت سارے علماء کرام نے یا مفسرین نے یہاں پر فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ کو مراد لیا ہے. اور زکوٰۃ کے حق میں دلیل دینے کے لیے یہ والی آیت کو بھی سامنے لایا جاتا ہے کیونکہ لفظ آ رہا ہے خذ من اموالہم کہ لے لو ان کے مال میں سے کچھ حصہ, من آ رہا ہے کچھ حصہ لے لو صدقۃً. اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے صدقے کا ہی لفظ آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ صدقہ ہی استعمال کیا ہے لفظ, لیکن کچھ جگہ صدقہ زکوٰۃ کے معنوں میں استعمال ہوگا اور کچھ جگہ وہ نفل صدقات کے معنوں میں استعمال ہوگا. تو یہاں پر فرض صدقے کے بارے میں بات ہے یعنی زکوٰۃ کے بارے میں بات ہے. اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ اگر تم ان کے مال لے لو گے تو اس سے پھر کیا ہوگا, فائدہ کیا ہوگا, تو تطہرہم و تزکیہم کہ یہ ان کے لیے کیا ہوگا, ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا اس سے, یا ان کے مال کا تزکیہ ہوگا, یا مال ان کا پاک ہوگا. تو دو فائدے تو یہ بتائے گئے کہ مال پاک ہو جائے گا اور تزکیہ ہوگا, اور دوسرا وصلی علیہم کہ ان کے لیے پھر دعا بھی کیجئے, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آل ابی اوفا جب ان کے والد زکوٰۃ لے کر آئے تھے تو اللہ کے رسول نے خاص طور سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ آل ابی اوفا پر رحم فرما, تو رسول کی دعا تسکین کا باعث ہوتی ہے. تو انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ سچے خیر خواہ تھے, سچے مسلمان تھے, رسول کے خیر خواہ تھے, لہذا ان کے لیے آپ دعا بھی کیجئے اور ان کے صدقات میں سے قبول بھی کیجئے. کیونکہ وہ جو منافقین آتے تھے, کچھ منافقین آئے تھے اپنا مال لے کر جو چٹی سمجھ کر آئے تھے, تو ان کا مال واپس لوٹانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ اب ان کا مال بھی آپ نہ لیں, اس کو ہاتھ نہ لگائیں. تو سچے مومنوں سے صدقات لیے جائیں گے اور زکوٰۃ بھی لی جائے گی. اور زکوٰۃ پھر جیسے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی مال کا صدقہ لیا تھا, باقی کہا تھا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے. تب یہاں پر مال اللہ کی راہ میں دینے سے جو کہا جا رہا ہے کہ تزکیہ اور پاکیزگی کا سبب ہے, تو یہ جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے سے وہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے, اور زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے پھر نکلا ہے. تو چونکہ انسان کو سب سے زیادہ دراصل مال ہی سے محبت ہوتی ہے, اور جب انسان اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو پھر دراصل یہ عملی ثبوت بھی دیتا ہے کہ اس کو ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت ہے. تو اسی لیے زکوٰۃ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے, اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے سمجھے پھر وہ اسلام ہی سے خارج ہے. تو علماء کرام نے یہ والی آیت مسئلہ زکوٰۃ ہی میں اس کے حق میں پیش کی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہی کے لیے ہے. اس کے فائدے بہت سارے ہیں, جسمانی طور پر بھی, روحانی طور پر بھی, کیونکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے تو تطہرہم, تمہارا اس سے یعنی پاکیزگی تم کو ہوگی, ملے گی, تمہارا مال پاک ہوگا, نفس پاک ہوگا, سب کچھ ہوگا, وہ تزکیہم, اور تمہارے تزکیے کا بھی ذریعہ بنے گا یہ. تو بظاہر مال پاک بھی ہوگا, زکوٰۃ جب انسان دیتا ہے ایکچولی اس کا مال پاک ہوتا رہتا ہے, اس میں ایک طرح سے بڑھوتری ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے. بھلے ہی انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اچھا میرا مال اس میں سے چلا گیا تو کم ہو گیا, لیکن دوسری جگہ سے ایسے اس کو اللہ تعالیٰ فائدے عطا کر دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا, اور نفسیاتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. اگر آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو آپ کا مال پاکیزہ نہیں رہا. تو یہاں پر جو دو فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو باقی مال گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ انسان حب دنیا, حرص, بخل, کنجوسی, ایسے تمام جو امراض ہیں اس سے بچ جاتا ہے, جس سے تزکیے کے لیے تمام امراض سے بچنا ضروری ہے. تو یہاں پر جو خلص کا لفظ آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے. اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دنیا میں اکثر مقامات پر کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے, لہٰذا پھر انفرادی طور پر لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. اللہ کے رسول کے زمانے سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول غلے سے غلہ, بکریوں سے بکریاں, اونٹوں سے اونٹ, اور گائےوں سے گائیں لیا کرتے تھے, یعنی زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی. ابو داؤد میں یہ ہم کو ذکر ملتا ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, زکوٰۃ میں عمدہ مال لینے سے پرہیز کیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب ایک جو زکوٰۃ والا عامل ہے وہ زکوٰۃ لینے جا رہا ہے، اب بکریوں میں سے بکریاں اس کو لینی ہیں، تب ایسا نہیں کرے گا کہ اچھی اچھی بکریاں چھانٹ کر لے لے گا اور بری بری چھوڑ دے گا جو مالک ہے اس کے لیے، تو نارمل مال لینا ہے۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو آسمان یا چشمے کا پانی دیا جائے وہ زمین خود بخود سیراب ہو، اس سے دسواں حصہ زکات دی جائے، اور جس کھیتی کو کنویں سے پانی دیا جائے اس سے بیسواں حصہ لیا جائے۔ اسی طرح سے پیداوار کا ذریعہ بننے والے اونٹوں پر کوئی زکات نہیں ہے، یعنی جو اونٹوں سے آپ کام لے رہے ہیں اس پر زکات نہیں ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں گورنمنٹ کو، تو کیا وہ ٹیکس دے دینے سے زکات ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں ادا ہوگی۔ ٹیکس ایک الگ چیز ہے اور زکات ایک الگ چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس عامرین زکات کے چھوٹے چھوٹے ٹولے آئیں گے جو تمہیں ناگوار گزریں گے، جب وہ آئیں تو انہیں خوش آمدید کہو اور تشخیص سے مال یعنی زکات کے معاملے میں انہیں اپنی مرضی کرنے دو، پھر اگر وہ انصاف سے کام لیں تو اس کا انہیں اجر ملے گا، اور اگر زیادتی کریں تو اس کا بار انہی پر ہوگا، تم انہیں خوش رکھو کیونکہ تمہاری زکات کی تکمیل کا انحصار انہی کی رضا پر ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ زکات وصول کرنے کے بعد تمہارے حق میں دعا بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عاملین ہم پر زیادتی کرتے ہیں تو کیا ہم اتنا مال چھپا لیا کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، ایسا مت کرو۔ یعنی اگر کوئی زکات لینے، اب چونکہ کوئی مسلمان حکومت تو ہے نہیں اور کسی کے پاس اتنے وافر مقدار میں جانور بھی نہیں ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں، تو اگر گاؤں دیہاتوں میں ہیں بھی اس طرح کے جانور، اس کے ریوڑ یا بڑے بڑے ان کے گروپ جانوروں کے، تو اس صورت میں ان کو خود ہی اس کی پھر زکات نکال دینی چاہیے۔ اگر بکریاں ہیں تو بکریوں میں سے بکریاں نکالی جائیں گی، اونٹ ہو تو اونٹ میں سے اونٹ نکالے جائیں گے، اونٹ تو خیر ہماری طرف ہوتے نہیں ہیں زیادہ تعداد میں، تو بہرحال زکات نکالنا ضروری ہے، اور زکات دینے والے کو پھر دعا دینے کا بھی حکم دیا گیا، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کسی قسم کی زکات آتی تو آپ فرماتے، اے اللہ ان پر رحمت فرما، جب میرے والد زکات لے کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحم فرما۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مسلمانوں کا امیر ہوگا، جب لوگ اس کو زکات پے کریں گے، یعنی صدقات یا زکات، تو وہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے حق میں یا دینے والوں کے حق میں دعائے خیر کرے۔ اسی طرح سے تو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ کے رسول نے زکات لینے کے لیے بھیجا تھا کہ جا کر فلاں گاؤں والوں کی زکات لے آؤ، وصول کر کر لاؤ، جب وہ پہنچا تو اس نے وہ سارا مال اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا، اور ایک جو چیز تھی وہ الگ رکھی اور کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ تحفہ مجھے ان لوگوں نے دیا ہے، یہ میرا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے، یہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گھر بیٹھ رہتے یا زکات وصول کرنے کے لیے ہم اگر تمہیں نہ بھیجتے تو ہم دیکھتے کہ یہ تحفے تمہارے پاس کہاں سے آتے، یعنی تحفہ کس لیے ملا؟ کہ تم کو زکات پر عامل بنایا گیا، تو اس بنا پر تحفہ ملا، تو انہیں اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ آپ کا جو فرمان ہے، تو اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھ رہا، پھر دیکھتا کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد عاملین کا کچھ حال بیان کیا، فرمایا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو شخص زکات کے مال میں سے کچھ چرائے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر لادے ہوئے آئے گا۔ تو اب یہاں پر اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ایک تو زکات کا مال ہے یا جو صدقات ہے اس میں سے کچھ لینا نہیں چاہیے، اور اسی بنا پر اگر آپ اسلامی حکومت کی طرف سے یا کسی اسلامی تحریک کی طرف سے یا اسلامی آرگنائزیشن کی طرف سے کچھ ذمہ دار ہیں، اور کوئی آپ کو پھر اس طرح سے تحفے اگر دیتا ہے، یا آپ سمجھے کوئی اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر ہیں، اب چونکہ آپ کو کسی نے تحفہ دیا تو اس سے پھر کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مارکس میں ڈنڈی نہ مار دی جائے، یعنی آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا پیپر بہت آسانی سے چیک کریں۔ اسی بنا پر جتنی بھی جو اسلامک آرگنائزیشنز ہیں اس میں ایک رول بنایا جاتا ہے، یہ ایک رول مقرر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو قرآن پڑھا رہے ہیں یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے، یا کچھ دین کا کام کر رہے ہیں تو پرسنلی آپ ان سے تحفے نہیں لیں گے، اسٹوڈنٹ سے تحفے نہیں دیے جائیں گے، اور اگر کوئی اسٹوڈنٹس نے تحفے دے بھی دیے ہیں آپ کو تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اتنی ہی قیمت یا اتنی ہی مالیت آپ اس فنڈ میں جمع کروا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور آپ اس کے تعلق سے کچھ کمی زیادتی برداشت کر لیں. تو بہرحال زکوٰۃ اور ٹیکس میں بہت فرق ہے. ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ہر حال میں ادا کی جائے گی. کیونکہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا. تو جہاد سے بہت سارے فائدے ہیں، دعائیں بھی ملتی ہیں، اور پھر مال پاک ہوتا ہے، روحانی طور پر سے بھی ایک ہمارا تزکیہ ہوتا ہے. آیت نمبر 104، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی ایسے نیک لوگ یا ایسے لوگ جن کو قصور کرنے کے بعد اپنی قصور کا وہ اعتراف کر لیں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کے صدقات اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. وَقُلِ اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اب یہاں پر مومن اور منافق کا فرق بتایا گیا ہے کہ جو جھوٹے ایمان والے ہوتے ہیں، مدعی ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایک مسلمان عذر کر رہا ہے تو خود ہی پتہ چل جائے گا، اور یہ آیت بتا دے گی، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم اس طرف پلٹائے جاؤ گے. تو جو ڈرنے والا ہوتا ہے مومن، اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ میری نیتوں کا حال بھی جانتا ہے، میرا عمل بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. تو اب بظاہر عمل دیکھا جائے گا کہ دنیا میں کیا عمل کر رہے ہیں، کیا ہر دفعہ ہی بہانے بناتے ہیں، یا صرف کبھی کبھی سچا کوئی ایسا بہانہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا. ان آیات سے دراصل ایک منافق اور ایک غلطی سے گناہ کرنے والے مسلمان کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے. منافق گناہ کر کے جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، جبکہ مومن اپنے گناہ کا صاف صاف اقرار کر لیتا ہے. گناہگار مومن کی پہلی زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ گناہ اس سے نفس کی کمزوری سے واقع ہو گیا ہے، جبکہ منافق اپنا اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ گناہ پر ہی مبنی ہوتا ہے. توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کا پہلا ریکارڈ درست ہو، اور ابھی جو قصور ہوا ہے وہ غلطی سے انسان ہونے کے ناطے واقع ہو گیا ہو، وہ عادی مجرم نہ ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ صدقات صرف ان سے قبول کرتا ہے جو خوشی سے دل کی پوری رضامندی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے صدقہ دیتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت ہم کو ملے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر ہوں، اور وہ صرف نمائش کے لیے نہیں دیتے. جبکہ منافق کیا کرتا ہے، پہلی بات تو کراہت کے ساتھ دیتا ہے، اور دوسرا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو ایسے لوگوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا. جو منافقوں کے صدقات ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی قبول نہیں کیے جاتے کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یعنی اس میں وہ پائیداری نہیں ہوتی، وہ ایمانداری نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ دل کی خوشی اور رغبت کے ساتھ دیتے ہیں. تو اسی لیے نہ تو وہ معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، نہ ان سے مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ منافقین کی، ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو ان کا صدقہ اسی لیے قبول نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں دیتے. اسی بنا پر وہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بھی نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں. پھر ایک اور جو اہم چیز ہے کہ توبہ کی قبولیت کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد یا معذرت کرنے کے بعد وہ انسان کیسا ہے. وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے نہیں کرتا ہے کہ وہ اب اچھا انسان ہے, اب اس سے غلطی نہیں ہوگی. تو اگر کسی میں ایمان اور اخلاص ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ضرور اس برے کام سے بچے گا جو ایک قصور اس سے سرزد ہو گیا ہے, لیکن جو منافق ہے وہ بار بار وہی کام کرتا رہ جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اور منافقین ان کے عملوں کے درمیان کیا فرق نظر آتا ہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر ازر نو مہربان ہو جائے, اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. اب یہ ان دوسرے لوگوں کی بات کی گئی ہے جو تین لوگ بچ گئے تھے, یعنی 10 لوگ تھے جو صحیح مسلمان تھے, جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال جواب سے پہلے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا, جن کا قصہ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے. تیسرے جو تھے, یعنی جو تین صحابہ بچ گئے تھے, اس میں کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی, یہ تینوں بھی حالانکہ پکے مومن تھے, لیکن انہوں نے یہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہم اپنی سچ سچ بات بتا دیں گے اور کوئی بہانہ یا عذر نہیں تراشیں گے. تو ان کے معاملے کو التوا میں ڈال دیا گیا, اور پھر آگے ہم 118 میں تفصیل پڑھیں گے ان کے بارے میں کہ ابھی ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں, اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے علاوہ کچھ نہ تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے مسجد ضرار, حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی مسجد مسجد ضرار نہیں ہوتی, لیکن اس کو خاص طور سے کہا گیا کیونکہ ان لوگوں نے خاص طور سے مسجد بنائی تھی, اور اس میں اصل ان کا مقصد یہ تھا منافقین کا کہ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں, اس لیے اس کو ضرار کا نام دیا گیا ہے, یعنی ضرر پہنچانے والی نقصان پہنچانے والی مسجد. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا مدینہ میں ابو عامر راہب, یہ شخص دراصل انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا تھا, لیکن اس نے عیسائیت اختیار کر لی تھی, یعنی عیسائی بن گیا تھا, اور درویشی اختیار کر لی تھی, لہٰذا اس کی شہرت بہت ہو گئی تھی. جیسے عبداللہ بن ابئی ایک طرح سے آپ کا دشمن تھا, تو یہ روحانی دشمن تھا سمجھیں, ابو عامر راہب, اور لوگ اس کی درویشی کی وجہ سے اس کے بہت معتقد ہو گئے تھے, اس کی بہت تعظیم کی جاتی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے, تو جس طرح سے عبداللہ بن ابئی جو منافق تھا, سیاسی لیڈر تھا اور اپنے آپ کو دشمن سمجھتا تھا اللہ کے رسول کا, تو یہ ابو عامر راہب یہ روحانی حریف سمجھا اس نے اللہ کے رسول کو اپنا, اور اللہ کے رسول سے عداوت اختیار کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر کی طرف سے ہٹ کر اللہ کے رسول کی طرف ہو گئی. پہلے تو یہ شخص انتظار کرتا رہا کہ قریش مکہ ہی اس شخص اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں, لیکن جب بدر میں کفار مکہ کو شکست ہوئی تو اب اس کی جو عداوت تھی وہ بھڑک اٹھی, اور اس نے اپنا بہت زیادہ اثر و رسوخ استعمال میں لایا, سارے عرب قبائل کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکایا, اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے, اور یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد, جنگ خندق, حنین, ان سب میں یہ کفار اور مشرکین کے ساتھ رہا اور مسلمانوں سے دشمنی اختیار کیے رہا. کہا جاتا ہے کہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ غسیل الملائکہ تھے جنگ احد میں ہم نے جن کا ذکر پڑھا وہ اسی کے بیٹے تھے. اس نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سخت کلامی کی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کیا دین لے کر آئے ہیں. جب آپ نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی اور اسلام کے بارے میں بتایا تو کہا کہ یہ تو کوئی جھوٹی بات ہے, اور بددعا دی وہاں پر کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے دور جا کر مرے گا, یعنی اس کو ایسی موت آئے کہ کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ نہ ہو, رحم کے رشتوں سے وہ دور ہوں. اب اس نے کہا جاتا ہے کہ ہر جنگ میں کفار مکہ کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کی دشمنی پر اڑا رہا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہا جاتا ہے فتح مکہ کے بعد یہ وہاں روم چلا گیا اور وہاں کے بادشاہ کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکایا, اور وہاں سے رہ کر اس نے اپنے یہ منافقین کو حکم دیا کہ تم وہاں پر ایک مسجد بناؤ اور میں روم کے بادشاہ کو تیار کر رہا ہوں کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دے مدینہ پر, اور تم لوگ مسجد بنانا اور نام کے لیے اللہ کے رسول کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے بلا لینا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ ہو, اور اس مسجد کو اپنا گڑھ بنائے رکھنا اور وہاں پر تم ہتھیار چھپائے رکھنا. اسی مقصد کے لیے منافقین نے مسجد قبا سے تھوڑا ہٹ کر ایک مسجد بنائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حاضر ہو کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مسجد قبا جانے میں, بوڑھے لوگ ہیں بچے ہیں, لہٰذا ہم نے آسانی کے لیے ایک اور مسجد بنائی ہے, آپ برکت کے لیے وہاں آ کر نماز پڑھا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے اور بہت بزی تھے, آپ نے کہا کہ ابھی تو میں جانے کی تیاری میں ہوں, آنے کے بعد وہاں پر نماز پڑھا دوں گا. یہ جو مسجد ضرار بنائی گئی تھی دراصل یہ کیا تھا, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس میں الٹا مسلمانوں ہی کے خلاف سازشیں کی جانے والی تھیں. اس کا افتتاح کرنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول ہی سے درخواست کی, لیکن اللہ کے رسول نے ٹال دیا کہ ابھی میں غزوہ تبوک کے لیے جانے والا ہوں, آنے کے بعد دیکھا جائے گا. تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جتھا بندی کی سازش کرتے رہے, اور یہ تک طے کر لیا کہ رومیوں کے ہاتھوں جب مسلمانوں کا قلعہ کما ہوگا تو ادھر یہ عبداللہ بن ابی کے سر پر فوراً تاج رکھ دیں گے. لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا اس سے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا, اور واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے یہ مسجد ضرار ہے, اصل میں نقصان پہنچانے والی مسجد, تکلیف دینے والی مسجد, اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس مسجد کا. اس لیے آپ کو کہا گیا آیت نمبر 108, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی, وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو, اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. اب یہاں پر اللہ کے رسول کو واضح طور پر خاص طور سے منع کر دیا گیا کہ آپ اس مسجد میں کبھی بھی نہ جانا, اور اس وقت مدینہ میں دو مسجدیں تھیں, ایک مسجد قبا جو شہر سے باہر کے علاقے میں مضافات میں بنی تھی, ہم سب جانتے ہیں ہجرت کر کے جب اللہ کے رسول آئے, اور دوسری مسجد جو شہر کے اندر تھی یعنی مسجد نبوی. اب دیکھا جائے تو ویسے تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی, اور کچھ ایک دو گھروں کو اللہ کے رسول نے وہاں جا کر نماز پڑھ دی تھی, اس میں بھی کبھی کبھی لوگ شریک ہو جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس تعمیر کی ضرورت اس لیے پیش آئی, کہا جاتا کہ ان لوگوں نے بہانہ بنایا کہ ضعیفوں کو معذوروں کو جاڑے کے دن میں سردیوں کے دن میں آنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, لہٰذا ہم یہاں پر ایک مسجد بنا لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم اس مسجد میں کبھی بھی نہ جانا. اور اصل مسجد تو کون سی ہے یا اللہ کے گھر کون سے ہوتے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہو, پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہو, خالص اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت کے لیے, وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں تم کھڑے ہوں, جس میں ایسے لوگ ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں طہارت رکھنے سے یا طہارت رکھنے کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں, جو بہت زیادہ طہارت حاصل کرنے والے لوگ ہیں. اسی بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دراصل مسجد قبا کا ذکر ہے, لیکن مسجد قبا بھی ہو سکتی ہے اور مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو سب سے پہلے آپ نے قبا میں قیام کیا، اور چند دن کے قیام میں ہی آپ نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی قبا میں۔ پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پھر وہاں پر بھی آپ نے مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر کی۔ تو یہ جو دونوں مسجدیں تھیں، یہ دونوں مسجدیں دراصل اللہ کے تقوی کے لیے قائم کی گئی تھیں، وہاں پر نیک لوگ رہتے تھے۔ اور چونکہ قبا والوں کی تعریف کی گئی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی تعریف کی گئی ہے پاکیزگی کی، تو آپ کس بنا پر، انہیں آپ کیا کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ کی تعریف کی گئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جو مقصد بتایا گیا ہے مسجد کا، کہ مسجد ایسی ہونی چاہیے جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی جائے، فخر اور غرور جتانے کے لیے قائم نہ کی جائے۔ یعنی ہم نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا فلاں مسلک کی مسجد یہاں پر ہے تو ہم بھی اپنے مسلک کی مسجد بنائیں گے، یا انہوں نے مسجد بنائی تو ہم بھی مسجد بنائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر مسجد بنائی جائے، کوئی اور خواہش یا کوئی اور بنیاد نہ ہو مسجد بنانے کے لیے، صرف اللہ کی خاطر بنائی جائے۔ اس مسجد کے بارے میں، جو مسجد ضرار قائم کی گئی تھی، اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پر کہ آپ پہنچتے ہی پہلے اس کو ختم کر دیں، کیونکہ وہ تقویٰ پر قائم نہیں کی گئی۔ تو جو تقویٰ پر قائم کی گئی وہ مسجد، مسجد قبا بھی ہو سکتی ہے اور مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمیوں نے اس بات میں جھگڑا کیا کہ وہ کون سی مسجد ہے جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی تھی۔ ایک نے کہا وہ مسجد قبا ہے، اور دوسرے نے کہا وہ اللہ کے رسول کی مسجد مسجد نبوی ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ وہ یہی میری مسجد ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بلند حصے قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں اترے، آپ 24 راتیں وہاں رہے، پھر بنی نجار کو بلا بھیجا جو تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے، آپ اونٹنی پر سوار ہوئے، ابو بکر آپ کی خواصی میں اور بنی نجار کے سردار آپ کے ارد گرد تھے۔ یہاں سے چل کر آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہیں نماز پڑھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا حکم دیا اور بنی نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور فرمایا تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے طے کر لو۔ وہ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ ہی سے لیں گے۔ اس باغ میں کچھ تو مشرکوں کی قبریں تھیں، کچھ کھنڈر اور کچھ کھجور کے درخت۔ پھر آپ نے حکم دیا تو مشرکوں کی قبریں کھود ڈالی گئیں، کھنڈر برابر کیے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں قبلے کی طرف جما دی گئیں، اس کے دونوں طرف پتھروں کا پشتہ لگایا۔ صحابہ شعر پڑھ پڑھ کر پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ بھی ان کے ساتھ شعر پڑھتے اور فرماتے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بھلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہو، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، کتاب الصلاۃ۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں۔ آپ نے عمار کو دیکھا تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا افسوس، عمار کو باغی جماعت مار ڈالے گی، یہ تو انہیں بہشت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ چنانچہ عمار کہا کرتے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجوروں کی ڈالیاں اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کچھ نہیں بڑھایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو بڑھایا، لیکن عمارت ویسی ہی رکھی جیسی آپ کے زمانے میں تھی، یعنی اینٹوں اور کھجوروں کی ڈالیوں کی، البتہ کھجور کی لکڑی کے ستون دوبارہ لگائے گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بدل ڈالا اور بہت بڑھایا، اور اس کی دیواریں نقشی پتھر اور گچ سے بنوائیں، اور اس کے ستون بھی نقشی پتھر کے تھے، اور اس کی چھت ساگوان سے بنوائی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ ہی ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی خاطر مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد بنانے کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ فخر جتانے کے لیے اور ایک دوسرے پر، یعنی غصے میں یا ایک دوسرے کی مخالفت میں مسجدیں نہیں بنانی چاہیے. اور ایک محلے میں اگر مسجد ہو تو بہتر ہے کہ سب اسی میں پڑھیں, الگ الگ مسجدیں نہ بنائے جائیں کہ پھر جس سے نمازی بٹ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے نیک ہدایت کی. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. یہاں لفظ جرف آیا ہے جس کا عربی زبان میں جو معنی بنتا ہے کسی ندی یا دریا کے اس کنارے پر کنارے کو کہتے ہیں جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بہا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا ہو. تو جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد ایسی نیت پر رکھتے ہیں جس میں نہ اللہ کا خوف ہے نہ اللہ کی رضامندی ہے, تو پھر ایسے لوگوں کی عمارت ایسے ہی کگر پر قائم ہوتی ہے. یعنی ایسا کنارہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, کسی بھربھری سی ریت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں پورا اندر دھنس جاتا ہے. تو اب ان کی مثال یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جو ایسی کھوکھلی عمارت ہوگی اس کا کیا حال ہوگا, وہ خود بھی عمارت گرے گی اور ساتھ میں اپنے رہنے والے کو بھی لے ڈوبے گی, اور جو اس نے سارا سرمایہ لگایا تھا اس عمارت کو بنانے میں وہ سارا سرمایہ بھی سب ڈوب جائے گا. تو اسی لیے کوئی بھی جو کام کریں وہ خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کی خاطر ہونا چاہیے, نیت درست ہونی چاہیے اور دنیا کمانا اس سے مقصد نہ ہو, ورنہ سارا کام کیا کرایا بیکار ہو جائے گا, اکارت جائے گا. تو یہاں پر منافقین کی بات بتائی گئی کہ ان لوگوں نے وہ رکھی تھی جو عمارت, تو آتے سے اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ اس کو جلا دیں اور وہ عمارت کو ڈھا دیا گیا, اس کو جلا دیا گیا. ایون کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول نے کسی صحابی سے کہا کہ تم یہاں اپنا گھر بنا لو, لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کو ڈھا دینے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو وہاں پر میں اپنا گھر کیسے بنا سکتا ہوں, اس لیے وہ زمین خالی رہی. ایک بہت ہی غریب صحابی تھے, انہوں نے وہاں گھر بنایا بھی تھا, بعد میں انہوں نے بھی وہاں سے ہٹا دیا اور ابھی تک کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں وہ جگہ ویران پڑی ہے. تو اگر وہ ایسی کنارے پر بنے گی تو سوائے جہنم میں جانے کے اور کیا اس کا حال ہوگا. تو کوئی بھی عمارت جو بنائی جائے اللہ کی خاطر, یا تو مسجدیں بنائیں یا مدرسے بنائیں, کوئی انسٹیٹیوٹ ہو, کچھ بھی ہو, یہ صرف خالص اور خالص اللہ کی رضامندی کے لیے بنائیں, نام و نمود کے لیے, ریاکاری کے لیے, نمائش کے لیے نہ بنایا جائے. لوگوں کی تعریف مطلوب نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ اچھا واہ واہ کیا بڑا کام کیا, کیا اچھا کام کیا, کیا اچھا مدرسہ بنایا, کتنی خوبصورت مسجد بنائی, کتنا پیسہ خرچ کیا. تو اصل اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کتنا پیسہ خرچ کیا, کتنی محنت لگائی, کتنی خوبصورت بنائی. اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی. یہ جو مسجد نبوی تھی یقین جانیے یہ کچی مٹی کی تھی, نیچے فرش نہیں تھا کہ جب بارش ہوتی تو جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو کیچڑ ان کی پیشانیوں پر لگ جاتا تھا, جب گرمی کے دن ہوتے تو ریتیلی کنکریاں اتنی گرم ہو جاتی کہ ان کو اپنے جوتے پہن کر نماز پڑھنی پڑتی تھی, پانی جب بارش کے دن ہوتے پانی چھت سے ٹپکتا تھا جس کی وجہ سے زمین گیلی ہو جاتی تھی, لائٹ نہیں تھا وہاں پر, کوئی وہاں پر چراغ نہیں جلتا تھا مسجد میں. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عروہ بن زبیر نے پوچھا کہ اے امی, ان کی خالہ ہوتی تھی نا وہ, تو پوچھا کہ اے امی چراغ کیوں نہیں جلا بھلا, اتنے دن گزر گئے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو بتایا کہ 9 ہجری میں چراغ جلا, یعنی ہجرت کے 9 سال کے بعد مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا گیا, اجالا ہوا. تو پوچھا کہ حیران ہو کر پوچھا کہ کیوں نہیں جلایا جاتا تھا چراغ, اندھیرے میں کیسے نماز پڑھتے ہوں گے. تو کہا کہ اگر اتنا ہی تیل ہمارے پاس ہوتا چراغ جلانے کے لیے تو ہم اس سے کھانا نہ کھا لیتے, یعنی روٹی سے نہ کھا لیتے اس کو, تیل کو سالن بنا کر. یعنی اتنی ایسی زندگی گزاری صحابہ کرام نے, اور وہی مسجد نبوی آج آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسی شان و شوکت دی ہے. تو ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد تقویٰ پر تھی۔ تو کوئی بھی کام کی بنیاد تقویٰ پر رکھیں، اللہ کا ڈر دل میں ہو، خالص اللہ کی محبت کے لیے، خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خالص اس نیت کے ساتھ کہ اس کا بدلہ، اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے۔ یقین جانیے کہ اگر اچھی نیتوں سے کیے گئے کام ہوں تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے، اور اگر نیتیں اچھی نہ ہوں تو آپ کتنی بھی خوبصورت عمارتیں بنا لیں، کتنی بھی خوبصورت مسجدیں بنا لیں، کتنی بھی خوبصورت مدرسے بنا لیں، فائدہ کچھ ہونے والا نہیں۔ تو اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کو دیکھیں، کھنگالیں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس کی خاطر کر رہے ہیں، دنیا والوں کے لیے یا اللہ کی خاطر۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے بہت ہی بڑی بات ہے کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد، اپنی جو بھی اس نے چیز بنائی، بنیانہ ہو علی التقویٰ، اگر تقویٰ پر رکھی ہے، اور ورضوان رضامندی، اللہ کی رضامندی، تو وہی کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ ہمارا ہر کام خالص اللہ کی خاطر ہو، ہماری نیتیں درست ہوں، ہم اللہ کی رضامندی چاہتے ہوں، نہ کہ دنیا والوں کی تعریفیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو قبول فرمائیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اور ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے نیتوں کے اندر تقویٰ اور خلوص پیدا کرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم والله سمیع علیم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم